الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
کہ جن لوگوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی اور نکاح سے دور رہے وہ کہ بھئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, عبادت کرنی ہے ہم نے, ایکچولی یہ کرنا ہے اور ابھی تو پڑھنا ہے, پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بننا ہے اور ابھی تو ہم یہ کر رہے ہیں, ابھی تو ہم انجینئر بنیں گے, پہلے ساری تعلیم تو ہو جائے. فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا تقویٰ جب ٹوٹتا ہے تو ان کی پھر بریکیں خراب نہیں, یعنی ان کی بریکیں پھر لوز نہیں ہوتی, ٹوٹ جاتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا بریک ہے, لگی نہیں, تھوڑا دور جا کے لگی, یہاں لگانی تھی مگر لگی کہاں پہ, تھوڑا آگے جا کے لگ گئی. اور ایک ہوتا ہے بریک لگائی تو لگانا نہ لگانا برابر ہے, وہ بریک ہی ٹوٹ گئی ہے, اس کی وائر ہی ٹوٹ گئی ہے. تو پھر ان کا تقویٰ, اس کی بریکیں لوز نہیں ہوتی, ڈھیلی نہیں ہوتی, بلکہ یعنی یوں کہنا چاہیے کریکٹر لوز نہیں ہوتا, کریکٹر نام کی کوئی چیز رہتی نہیں ہے. اس لیے جو چیز فطرت نے بتائی ہے, بار بار بولتا رہتا ہوں, جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں, جو فطرت کی تعلیمات ہیں, اس کو فالو کرو, انسان کے بچے بن کے رہو جیسے ساری دنیا رہتی ہے, بال بچوں والے زندگی گزارو. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اب نکاح کریں, مجھے پتا تھا کہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ دوبارہ ریورس ہو جائیں اسی ماحول میں, پھر کسی پرانی والی کا فون آئے گا, وہ ہیلو ہائی کرے گی, ان کو پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات یاد آئیں گے, جہنم کی آگ یاد آئے گی, ادھر ہیلو ہائے بھی یاد آئے گا, توبہ تائب کریں گے, پھر دوبارہ سے. آج کل تو الٹا معاملہ چل رہا ہے, آج کل اگر کوئی آدمی شوبز میں جاتا ہے, اگر وہ واپس آتا بھی ہے, آپ کسی سے دوستی کے بعد چھوڑ بھی دیں تو دوسرا نہیں چھوڑتا. کوئی کمبل والی مثال ہے, میں تو کمبل کو چھوڑوں مگر کمبل نہیں چھوڑ رہا. مجھے سنا ہے نا کمبل والا, کئی دفعہ سنا چکا ہوں, ریچ تھا وہ کمبل کے بجائے, تو انہوں نے کمبل سمجھ کے پکڑ لیا, بریچ نے اس کو پکڑ لیا. تو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی تو کمبل چھوڑ دے, تو یہ کیا کہہ رہا ہے, میں تو کمبل چھوڑوں مگر کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے. پہلے کیس الگ تھا, اب کیس کی نوعیت ہی بدل گئی ہے. تو میں نے ان سے کہا, انہوں نے نکاح کیا, پھر میں دعوتوں میں جاتا نہیں, آپ لوگوں کو پتا ہے. تو انہوں نے پھر اپنے نکاح پہ مجھے بلوایا اور بیان بھی رکھوایا اس میں. تو پھر جب گیا لاہور تو پھر وہاں میسج ٹی وی والوں کی کال آئی, انہوں نے بھی چار پانچ بیان کروا, بہت سارے بیانات ہو گئے لاہور میں, لوگ کہہ رہے کہ آپ کا کوئی بیان ہی اپلوڈ نہیں ہوا. تو اس لیے اپلوڈ نہیں ہوا کہ یہ چینل تھوڑا سا مختلف تھا, تو یہ بیانات میسج ٹی وی والے اپلوڈ کریں گے. ابھی ایک چھوٹا سا انٹرویو انہوں نے اپلوڈ کیا ہے, وہ کہہ رہے تھے آہستہ آہستہ کر کے, وہ لوگ تو ذرا سیاست سے چلتے ہیں نا, ابھی اپنے چینل کو بھی چلانا ہے انہوں نے, ایک دم سے نہیں بلکہ پہلے ایک بیان آئے گا پھر دوسرا آئے گا پھر اس طرح سے کر. تو وہ جو وہاں بیانات ہوئے ہیں جب وہ اپلوڈ ہو جائیں تو آپ لوگ سن لیجئے گا, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس میں لکھ دینا MEWSAGETV.com نیٹ پہ, تو ان کی ایک ویب سائٹ ہے. تو میں حیران اس لیے ہوا کہ جب میں وہاں بیان میرا ایک مسجد میں ہوا تو وہاں جو میسج ٹی وی والوں نے جو بیان ریکارڈ کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ لائیو بیان 9,500 لوگوں سے زیادہ نے سنا ہے, 9,500 سے زیادہ لوگوں نے لائیو بیان سنا ہے, ان کا چینل کا حجم بہت بڑا ہے. تو یہ سلسلہ تھا. تو میں وہاں گیا تو ان کے بھی رشتے دار بھی تھے, ممکن ہے یہ بیان بھی وہ لوگ سن رہے ہوں یا سن لیں اپلوڈ ہونے کے بعد, اس لیے میں چھوڑ نہیں رہا بالکل بھی. ٹھیک ہے, جس چیز کا پتا ہوتا ہے کہ جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے وہ سنے گا تو آدمی چھوڑو ایسے موقع پہ نہیں ہوتا, اس کو پتا ہے وہ صحیح صحیح بات کرنی ہے, کیونکہ جو چیز ریکارڈ نہیں ہو رہی ہوتی میں نہیں چھوڑتا, لیکن اس میں انسان سوچتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنی طرف سے مسالہ بھی لگا لے. اگر یہی ہمارا جذبہ کرامن کاتبین کے بارے میں بن جائے کہ کرامن کاتبین جو فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہیں, تو پھر ہم چھوڑنا ختم کر دیں, بات طریقے کی کریں کہ کل یہ ریکارڈنگ ہمیں سنائی جائے گی کہ تھے کیا اور بول کیا رہے تھے لوگ, اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. تو یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، جو نئے نوجوان ہیں، ان کو شوق ہے اس طرح کی تفریحات کا، تو ان کو بھی تھوڑی سی عبرت حاصل ہو جائے کہ دنیا واپس لوٹ رہی ہے اور آپ اس طرف کو جا رہے ہیں. یہ جو زندگی ہے نا عیش و عشرت کی، اس میں دیکھنے میں جو سکون نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ سکون نہیں ہے. بہت مشکل ہے. آپ کو گاتا ہوا گلوکار جو ناچ رہا ہے اور ڈانس کر رہا ہے، ہا ہا کر رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ یار کیا مزے کی زندگی میں، حقیقت میں وہ ایسی مزے کی زندگی میں نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے خوشی منانا. ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں نا، خوشی منانے سے خوشی نہیں ہوتی. خوشی منانا الگ چیز ہے، خوش ہونا بولو نا بھائی الگ چیز ہے. خوشی منانا اپنے اختیار میں ہے، خوش ہونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. مثال کے طور پر یہاں کوئی بندہ غمزدہ بیٹھا ہوا ہے، میں اسے کہتا ہوں خوش ہو، آرڈر دیتا ہوں. میں اسے پہلے یہ کہتا ہوں جاؤ پانی لے کے آؤ، تو جانا اس کے اختیار میں ہے. کیا خیال ہے؟ وہ جائے گا دو ٹانگوں پہ چل کے پانی لے کے آ جائے گا. میں اسے کہتا ہوں جاؤ سر منڈوا کے آؤ، ایک بات ہے منہ منڈوائے گا نہیں لیکن اختیار میں ہے نا، چاہے گا تو سر پہ اس طرح پھروا دے گا، چاہے گا تو نہیں پھیرے گا. میں اسے کہتا ہوں بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ، اسے اختیار ہے کہ چاہے تو بیٹھا رہے چاہے تو لیٹ جائے. لیکن میں اسے کہتا ہوں، اگر میں اسے کہتا ہوں مسکراؤ، یہ بھی اس کے اختیار میں ہے، چاہے گا تو چپ رہے گا، چاہے گا تو تھوڑا سا مسکرا لے گا. لیکن اگر میں اسے کہتا ہوں کہ خوش ہو، تو وہ کہے گا میں کیسے ہو جاؤں بھائی، یہ اختیار میں نہیں ہے. اگر یہ اختیار میں ہوتا تو کوئی کبھی خودکشی نہ کرتا. وہ کہتا میں غموں کی وجہ سے پریشان ہوں تو میں خوش ہو جاتا ہوں. کتنا آسان علاج تھا نا، خوش ہو جاتا ہوں. خوش ہو جائے گا وہ؟ نہیں ہوگا. دل اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسے چاہے اس کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں. بیٹھے بیٹھے انسان کوئی انٹرٹینمنٹ کا، کوئی تفریح کا سامان اس کے پاس نہیں ہوتا، پھر بھی خوش ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ہزاروں جھمیلوں میں ہوتا ہے وہ، بہت ساری چیزیں اسے خوش کرنے والی ہوتی ہیں مگر وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا فلاں اداکار نے خودکشی کر لی، فلاں ایکٹریس نے خودکشی کر لی، فلاں گلوکار نے خودکشی کر لی. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ہمیں اس قسم کی اطلاع آتی تھی. ایک مزاحیہ پروگرام آیا کرتا تھا بچپن میں، اللن اور ننا. پتہ نہیں آپ لوگوں نے، اس زمانے کی ٹرینیں بھی بند ہو گئی ہیں، بہت پرانی بات. بہت ہی چھوٹے بچے تھے ہم، اتنے چھوٹے تھے کہ ہمیں وہ پروگرام بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، بس اتنا سمجھ میں آتا تھا ایک موٹا سا لڑکا ہے اور ایک دبلا سا، اللن اور ننا. اس میں یہ دکھایا کرتے تھے کہ وہ کیسے جعلی چیزیں، مردہ مرغیاں جو ہے نا بیچ کے کھلا رہے ہیں، اس طرح کی بس دو چار چیزیں تھیں. تو وہ مزاحیہ پروگرام تھا. میں اس وقت تیسری کلاس میں ہوں گا یا دوسری میں ہوں گا، بہت ہی چھوٹا تھا. تو ہمیں اطلاع ملی تھی اس زمانے میں کہ ننے نے خودکشی کر لی، ننے نے. تو میں چھوٹا بچہ تھا، میں اتنا حیران ہوتا تھا کیونکہ ہم جب چھوٹے بچے ایسے، ہمارے گھر میں تو ٹی وی نہیں تھا، کہیں پڑوس میں جا کے دیکھا کرتے تھے. تو میں یہ سوچتا تھا جب ٹی وی دیکھتا تھا تو میری تمنا ہوتی تھی کاش اس کی جگہ میں ہوتا اور ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہوتی اور میں اس طرح کر رہا ہوتا. تو ہم جس کو آئیڈیل سمجھ رہے ہیں، جس کو سمجھ رہے ہیں کہ سب سے کامیاب ترین زندگی اس کی ہے، اس ننے نے کیا کر لی؟ خودکشی کر لی. وہ ننا تو بڑا گھننا نکلا. تو حیرانی ہوتی تھی اس نے خودکشی کیوں کی؟ اس کے پاس شہرت ہے، دنیا اس کو جانتی ہے، تو پیسہ بھی ہوگا کیونکہ ان ڈراموں کے ان کو پیسے بھی ملتے ہیں، اور جوان تھا بڈھا نہیں تھا. تو میں بہت سوچتا رہا اس کو کیا غم ہو سکتا ہے جس سے یہ خودکشی کرے، ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. پھر جب بڑے ہوئے تو پھر فلاں جگہ سے اطلاع آئی، وہ فلاں اداکار تھا اس نے خودکشی کر لی، وہ فلاں گلوکار تھا اس نے خودکشی کر لی. پھر جب مدرسے میں گئے تو حضرت نے ایک واقعہ سنایا، ہمارے حضرت نے، وہ میں پہلے سنا چکا ہوں، اگر اجازت دیں تو دوبارہ سنا دوں، دلچسپ واقعہ ہے اور اسی جو موضوع میں نے شروع کیا اس کے حوالے سے اور اس کے مناسب بھی ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, نوجوان لڑکا تھا بڑا خوبصورت. اس نے حضرت سے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتا ہوں. ہمارے حضرت کی عادت نہیں تھی کہ فوراً کسی کو بیعت کر لیں, بھئی دیکھتے تھے کہ یہ مخلص بھی ہے یہ نہیں ہے, یہ ایسی ٹائم پاس کرنے تو نہیں آیا. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, اس کا یہ پروسیس ہے, اتنے عرصے آپ بیانات میں آئیں, اتنی دفعہ خط لکھیں اس کے بعد. تو اس نے کہا میری کہانی سن لیں, آپ واقعہ سن لیں. اس کو ایک اور صاحب لے کر آئے تھے, انہوں نے بھی سفارش کی کہ حضرت ان کا واقعہ سن لیں. تو اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں کالج کی زندگی میں کہیں جا رہا تھا تو ڈانسنگ کلب اور میوزک کلب نظر آیا کہ یہاں میوزک اور ڈانس سکھایا جاتا ہے. تو لڑکوں نے یہ بات کی کہ ڈانس سیکھنا اور میوزک سیکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. جوانی میں انسان کا خون گرم ہوتا ہے, ہر مشکل کام کو کرنے کا اس کا دل چاہتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں سیکھ کے بتاؤں گا. مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا, اگر مجھے نام یاد ہوتا نا تو شاید آپ لوگ بھی اس گلوکار کو جان لیتے, واللہ عالم کون تھا, نام میرے ذہن میں نہیں رہا. تو کہتے ہیں میں نے وہ ڈانس سیکھنا شروع کیا, گانا شروع کیا, آواز بہت اچھی تھی اس کی, تو میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا. اور ظاہر ہے اس فیلڈ میں جب آپ جاتے ہیں تو عیش عیاشی کا جو سب سے بڑا آلہ ہے ہمارے زمانے میں وہ عورت کو سمجھا جاتا ہے. عورت, لڑکیاں دائیں بائیں گھومنے لگیں اور بڑی مزے کی زندگی ہو گئی. گاتا تھا اسٹیج پہ, آواز اچھی تھی, بہت اچھا گٹار بجاتا تھا, شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, ساری ضرورتیں پوری, پیسہ ہی پیسہ, عزت ہی عزت, مگر خوش نہیں ہوں. مگر کیا پرابلم ہے؟ بولتے کیوں نہیں, خوش نہیں ہوں. وجہ غور کی کہ کیوں نہیں ہوں تو وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. بعض لوگ بے روزگاری سے پریشان ہیں تو بھائی چلو روزگار دلا دو ان کو, بعضوں کی شادی نہیں ہو رہی تو چلو شادی کرا دو, شادی ہو گئی بچے نہیں ہو رہے تو بچے بھی ہو گئے, بچے بھی چھوٹے ہیں کہ یہ نہیں کہ نافرمان اولاد ہے جو تنگ کر رہی ہے. اتنا پریشان کہ دماغ خراب رہنے لگا, نیندیں اڑ گئی راتوں کی. بالآخر ارادہ کیا کیا, وہی جو سارے پریشان جس کا ارادہ کرتے ہیں, خودکشی کرنے کا. کوئی ٹینشن نہیں ہے مگر کیا خیال آ رہا ہے, خودکشی. اب خودکشی کے طریقوں پہ غور کرنے لگا, آسانی کے ساتھ کیسے مرا جا سکتا ہے. کراچی میں ہوتا تو میں اسے بتاتا یہ کنٹینر ہیں, کسی کے نیچے بھی لیٹ جاؤ اسٹیکر بن کے چپک جاؤ گے سڑک سے, اتنے بڑے بڑے کنٹینر ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا. بائک والوں کو تو پوچھتے ہی نہیں ہے, تو اسٹیکر بن جاتا ہے پورا نا, چپک جاتا ہے. تو اور چل کے فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں, یہ ٹریفک کے قوانین ہمارے ہاں. تو غور کرتا رہا کہ بھائی کیسے مرنا ہے, کس طرح سے مرنا مناسب رہے گا. تو کھمبے سے چپکنا سب سے زیادہ سوٹیبل لگا. آپ لوگ نہ کہیں چپکے, کہیں کوئی پریشان بیٹھا ہو اور کہے اچھا یار چلو میں بھی گریوی میں مفتی صاحب سے اتنی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو بھی تو پریشان تھا یار کیسے مروں. تو یہ اس لیے نہیں بتا رہا بھائی میں جہنم میں. خودکشی کرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں ٹینشن سے بچ رہا ہوں, اس سے بڑے عذاب میں چلا جاتا ہے. تو ارادہ یہ کیا کہ کھمبے سے چپکنے, یہ تو تھوڑے میرے بھی اپنا بھی میں تڑکا لگاتا ہوں نا, اس نے تو بےچارے نے آج شرافت سے بتایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کھمبے سے چپک جاؤں, تو میرے ذہن کہ اس کو یہ اس کے خیالات آئے ہوں گے. تو کھمبے سے چپکنا زیادہ مناسب. کھمبوں میں آج کل بجلی ہے نہیں لیکن اگر ہاتھ لگاؤ تو مر بھی جاتا ہے آدمی, یہ عجیب قسم کی بجلی ہے. تو کہتے ہیں میں نے یہ ارادہ کر کے میں چھت پہ چڑھا اور قریب سے بجلی کی تاریں گزر رہی تھیں, تو میں نے ارادہ کیا میں ان کو ہاتھ لگا کے پکڑ لیتا ہوں, مر جاؤں گا. اب کہتے ہیں جب میں نے سوچا بالکل قریب چلا گیا کہ ہاتھ لگا کے مرنا ہی ہے تو ایک چانس اور ہے, تھوڑا سا ایک کام ابھی بھی دیکھ لے, سوچ لے, کیونکہ اب تو دنیا سے جا رہا ہے, بیوی بچے سو رہے ہیں, ان کو نہیں پتا, بچوں کو نہیں پتا کہ ابا کیا کر رہے ہیں, عورت کو نہیں پتا میرا شوہر کیا کرنے جا رہا ہے. تو علم جو ہے نا, علم یہ کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچا دیتا ہے. کہہ رہے میں نے سوچا مرنا ہی ہے تو میں آخری وقت میں قرآن کی تلاوت کر کے مر جاؤں تو اچھا نہیں ہے, کام تو میں غلط کر رہا ہوں لیکن اچھا وقت تو اچھا ہونا، تلاوت کر لوں پھر مر جاؤں گا. تو اس نے کہیں عربی تھوڑی بہت عربی گرامر پڑھی ہوئی تھی اسکول کے زمانے میں، کسی مولوی صاحب کے پاس جا کے یا کسی ادارے میں تھوڑی بہت عربی سیکھی تھی. وہ دو چار دن یا چند دن کلاسیں لے کے پھر چھوڑ دی، لیکن اس کی وجہ سے اس کو عربی زبان کا تھوڑا تھوڑا ترجمہ سمجھ میں آتا تھا. تو یہ خیر کا کام اس نے کیا تھا جو اس موقع پر اس کے کام آ گیا. کہتے ہیں میں گیا، میں نے قرآن مجید کھولا تلاوت کرنے کے لیے کہ اب آخری وقت میں تلاوت کر کے مروں گا. تو جیسے ہی میں نے قرآن کھولا، میرے سامنے جو آیت تھی وہ تھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، الا کا مطلب خبردار، سنو، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے. اللہ کی یاد کا مطلب اللہ کو یاد رکھو گے موقع موقع پہ، صرف یہ مطلب نہیں کہ تسبیحات میں لے کے وظیفہ پڑھنا، یعنی شریعت کے احکام پہ چلنے میں ہے، اللہ کو یاد رکھنے میں ہے. کہہ رہے مجھے ایسا لگا یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے، کہہ رہے بس میں رونے لگا بیٹھ کر، اور میں نے کہا کہ اللہ مجھے سمجھ میں آ گیا کیا چاہتا ہے. پھر خاندانی توبہ کی، پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا نا توبہ کی دو قسمیں، خاندانی اور غیر خاندانی، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ایک تو ہوتا ہے نا بالکل صحابہ کرام جو، تو ہماری توبہ ہوتی ہے کہ خواتین پردہ کرتی ہیں، تھوڑا سا کر لیا، پھر نقاب، پھر بھڑکیلا سا برقع لے لیا، پھر برقع تھوڑا سادہ ہوا، پھر 80 سال کی عمر میں مرنے سے 2 دن پہلے مکمل شری پردہ کر لیا، ٹھیک ہے نا. اور سود خور نے توبہ کر لی کیسے، کہ پہلے اچھی جاب ملے گی تو میں چھوڑ دوں گا، یہ توبہ کا پہلا اسٹیپ ہے. ابھی تو مل نہیں رہی تو لہذا 3-3-4-4 لاکھ روپے تنخواہ اسی سے بینک سے ہی لیتے رہو. اور بالآخر جب آخر عمر میں دانت بالکل گر گئے، کھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں دانتوں میں، تو سود کھانے سے سب سے پہلے توبہ کی. حالانکہ اب تو حلال کھانے کے لیے بھی دانتوں میں طاقت نہیں رہی، یہ بھی توبہ خبر، توبہ تو توبہ ہے، یہی کر لے تو بھی غنیمت ہے. تو اس نے توبہ کر لی خاندانی، اور کہتا ہے کہ میں آیا، میں نے کہا کہ بس اللہ نے مجھے بتا دیا کہ جس زندگی کو تم گزار رہے ہو اس زندگی میں سکون نہیں ہے. یہ سکون کے نقشے تو ہیں، نقشے ہیں، حقیقت میں سکون نہیں ہے، لگتا ہے سکون، نظر آتا ہے نہیں. بس میں اب شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا. جب ایک آدمی پکی توبہ کرتا ہے تو وہ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اور جو صرف دین کا لیبل لگا کے لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے ہیں وہ شریعت کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ داڑھی نہیں رکھیں گے بلکہ تقریریں کریں گے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، کوئی اتنی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کا اپنا دل داڑھی رکھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، سمجھ رہے ہیں نا، اپنا ہی دل نہیں چاہ رہا. تو وہ داڑھی کے حکم کو کیا کر دیں گے، بدل دیں گے. بھئی داڑھی تو داڑھی ہے، وہ تو شریعت کا حکم ہے تو رکھنی ہے، لیکن نہیں اسلام میں نہیں ہے، اسلام کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنی سختی نہیں ہے، ٹرین میں جدھر منہ ہو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لو، اتنی سختی نہیں ہے. اپنے جان نکل رہی ہے نماز پڑھتے ہوئے، کھڑے ہو کے قبلہ تلاش کرنے میں ٹینشن ہو رہی ہے، تو مسئلہ ہی بدل دیا کہ بھئی ٹرین میں جدھر ٹرین کا منہ ہے ادھر آپ کا منہ، تو بھئی ٹرین نے تھوڑی نماز پڑھنی ہے، نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، تو ٹرین کا جدھر کا منہ ہے وہ تو ٹرین کی نماز ہے وہاں پہ. آپ کبھی ٹرین میں نماز کی کوشش کریں نا تو لوگ ابے نہیں بھائی ادھر کیوں کرو، جدھر رش لگا ہوا ہے یہاں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا ہے یہ، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے. کیا رش میں کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں کیا پرابلم ہوتی ہے رش میں؟ خواتین کو نماز کا کہو اگر ٹرین میں تو وہ پردہ حکم احکام ہے، جس رب نے پردے کا حکم دیا اسی نے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا تو نماز تو پڑھنی پڑے گی. تو اس نے چونکہ سچی توبہ کی تھی تو اسلام کو اپنے حساب سے نہیں ڈھالا، بلکہ خود بھی اسلام جو کہتا ہے میں اس کے مطابق. سب سے پہلے اس نے سوچا کہ شریعت کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہو رہا ہے. کہا کہ میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، باقی تو قضا ہو گئی ہیں، وہ تو قضا ہی ہوں گی، ادا کون سی ہے، عشاء کی، کیونکہ یہ صبح کا وقت ہونے والا تھا، رات بھر تو اسی میں رہے تھے. تو سب سے پہلے نہا دھو کے وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے عشاء کی نماز پڑھی کہ اس کو تو قضا ہونے سے بچاؤ. اس کے بعد اپنے کمرے میں جا کے، کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا ابھی سو جاؤ پھر 6 مہینے بعد دیکھیں گے کون کون سا باجا توڑنا ہے، کون کون سی کیسٹوں کو جلانا ہے، ابھی اتنی بھی کیا جلدی، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تھوڑا سا تو یادیں رہنے دو نا. جاتے ہی وہ سارے گانے بجانے کے آلات, موسیقی کے آلات اور جو کیسٹیں تھیں ساری جمع کر کے آگ لگا دی, توڑ دیا کسی کو, کسی کو آگ لگا دی, جلا دی, ختم. یو ٹرن لینا اسی کو کہتے ہیں نا, گھوم جاؤ بس, زندگی ختم, بھی یادگار بھی نہیں رکھنی. اور اسی وقت نیت کر لی کہ داڑھی رکھوں گا, پوری داڑھی ہوگی شریعت کے مطابق. نہیں آ رہا میرا خیال ہے. پھر بیوی بچوں کو اٹھایا, ان سے بھی نماز پڑھوائی کہ میری ذمہ داری اپنے بیوی بچوں کی تربیت بھی ہے. محبت سے سمجھایا ان کو نماز پڑھ لو. محبت سے سمجھائیں تو عام طور پہ, سختی سے سمجھانا تو صرف پولیس کا کام ہے. اور ایسا آدمی ایک دم سختی کرنا شروع کر دے تو اس کا فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. وہ تانا دیتے ہیں, ابھی تو ناچ رہا تھا کل وہاں کھڑا ہو کر ڈسکو میں, اور اب چلا دو دن کا تقویٰ ہے. تو انہوں نے بھی پڑھ لی نماز. کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ میں نے جتنی جوانی ضائع کی ہے نا گناہوں میں, اب اس کی میں تلافی بھی کروں گا. دیکھو ایک آدمی نے الٹی سیدھی چیزیں کھا کھا کے جسم کو کمزور کر لیا ہو تو وہ صرف اگر صحیح چاہے گا نا صحت, تو یہ صرف یہ نہیں کہ وہ توبہ کر لیا, وہ ڈاکٹر سے کہے گا طاقت کی خوراکیں بھی دو مجھے, کوئی ایکسرسائز بھی بتاؤ تاکہ یہ جو میں نے جوانی ضائع کی ہے یہ بھی تو بحال ہو جائے, ورنہ میں تو لوگوں سے پیچھے رہ جاؤں گا. کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میں نے جوانی ضائع کر دی, تو اب میں کیا کروں گا, میں عالم بھی بنوں گا اور میں نے جو جس آواز کو گانے بجانے میں خرچ کیا ہے اب میں قرآن مجید کی تلاوت میں لگاؤں گا. اس کے بعد وہ لڑکا بنوری ٹاؤن گیا ہے, 8 سال لگا کے پورا عالم بنا ہے وہاں پہ. 2-4 دن کے جذبات ہوتے نا تو پھر تھوڑی بن پاتا. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں کراچی کے طلبہ جب آتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ 4 دن سے زیادہ نہیں چلو گے. کہتے ہیں کیوں نہیں چلیں گے؟ کہتا ہوں آپ کیوں آ رہے ہو یہاں پہ, کیوں آئے ہو؟ میں انٹرویو لیتا ہوں اسے, کیوں؟ کہہ رہے ہیں عالم بننے آئے. میں نے کہا آپ کیوں عالم بننا چاہتے ہو؟ کہ دین کی خدمت کریں گے. میں نے کہا وہ تو کریں گے بننے کے بعد نا, بننے سے پہلے پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے؟ بننے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کہا ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا صبح اتنے بجے اٹھتے ہیں, پھر ایسے ناشتہ ہوتا ہے, پھر ایسے ناشتہ بھی ان کی مرضی کا ہوگا آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا, پھر ایسے دوپہر کو آرام ہوتا ہے, پھر تکرار, پھر مطالعہ, پھر ایک دن کی بات نہیں 8 سال کا عرصہ ہے. کہہ رہے نہیں نہیں نہیں. میں نے کہا بھاگ جاؤ, میں اس کو پکا کر رہا ہوں تاکہ نہیں بھاگے. بھاگنے سے پہلے اس کو خیال آئے کہ انہوں نے بولا تھا کہ بھاگ جاؤں گے, دیکھو میں وہی کام کر رہا ہوں, اس نیت سے کہتا ہوں. پھر بھی اکثریت بھاگ جاتی ہے, کوئی 6 مہینے ٹکتا ہے, کوئی سال بمشکل ٹکتا ہے, کوئی 2 سال بھی ٹک جاتے ہیں, اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں. وہ گاؤں دیہات کے بچے تو اکثر رہ جاتے ہیں, شہری بچے بھاگ جاتے ہیں. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تم نہیں بھاگے تو میں بتاؤں تم سے اللہ دین کا بہت کام لے گا, بہت کام لے گا, تو ٹک جاؤ کسی طرح, مجاہدہ کر لو, لیکن بھاگ جاتے ہیں. اور کچھ آخری سال میں جا کے آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل پروسیس ہوتا ہے 8 سال کا, اس سے گزر جانا, اس بھٹی سے گزر جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ اس میں بھگانے والی بہت ساری چیزیں. گھر جاتے ہیں تو ملا ملا کے تانے شروع ہو جاتے ہیں. ایک بھائی جناب وہ سٹی اسکول میں پڑھ رہا ہے, وہ ڈاکٹر بن رہا ہے, اس کی سب عزت کر رہے ہیں, ابھی سے اس سے دوائیوں کا پوچھ رہے ہیں, ڈاکٹر ڈاکٹر ابھی سے کہہ رہے ہیں, اس کو سب مولوی کہہ رہے ہیں. تو یہ عجیب سمے فیلنگ سی عجیب ہو جاتی ہے اس کی, ٹھیک ہے نا. اس سے جو بھی آ رہا ہے دم کروانے کے لیے آ رہا ہے, جو بھی آ رہا ہے مردوں کو نہلانے کے لیے اس سے رابطہ کیا جا رہا ہے. یہ اس کی معاشرے میں ایکٹیویٹیز ہیں کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے, آپ مولوی صاحب ابھی سے تیار. ابھی کہہ رہے ہیں میرا بھائی انجینئر ہے, اس کے تو رشتے بھی ابھی سے آنا شروع ہو گئے. میرا بھائی ڈاکٹر ہے, اس کو تو ابھی سے میڈیکل کی معلومات اتنی ہو گئی, سارا دن نیٹ پہ بیٹھ کے سرچ کرتا رہتا ہے سائنسدانوں کی. اور میری حیثیت کیا ہے معاشرے میں؟ لوگ آتے ہیں بھائی دعا کر دو, پھونک لگا دو, ابا مر گئے ان کو نہلا دو, چچا کے لیے دعا کرو. تو خیر رشتے کی بات کرو بھائی, اتنی عقیدت ہے کہ ہم سے پھونک مروا رہے ہو تو اچھا سا رشتہ دے دو. نا 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 نا, یہ نہیں دینا. مولویوں کو دماغ خراب ہے ہمارا, ملاؤں کے پاس بھیجے اپنی بیٹی کو, وہ تو گھروں میں قید کر کے رسی سے باندھ دیتے ہیں اپنی بیویوں کو, نہ کہیں لے جا سکتے ہیں, بس ہر وقت ان کو فضائل اعمال پڑھ کے سناتے رہتے ہیں, وعیدیں جہنم کی اور یہ اور ساری چیزیں سناتے رہتے ہیں. یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے, یہ حقیقت بتا رہا ہوں. جب ایسا ہوتا ہے تو وہ تھوڑی پھر مدرسے میں ٹکے گا. ہمارے قریبی رشتے دار ہیں, بہت مالدار ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک مدرسے میں داخل کیا. مدرسہ بھی بہت اچھا ہے, وہ دوسرے مدارس سے بہت اچھی حالت ہے اس نے, بڑے فضائل سنائے, بچہ بھی اپنے شوق سے کہ ہاں میں ابو میں عالم بنوں گا, میں مفتی بنوں گا, یہ ہوگا فلانا ہوگا, نہیں ٹکا. تھوڑے دن بعد بھاگ آیا تو میں نے ان کے ابا سے پوچھا کیوں نہیں ٹکا. کہتے ہیں یہ میرا جب دوسرا بیٹا آتا ہے نا اسکول سے, انگلش سیکھ رہا ہے, گھر میں ٹی ٹی پی پی انگلش بول رہا ہوتا ہے یہ, اور جو ہے اسکول جاتا ہے تو ویلکم کیا جاتا ہے, اس کو بٹھایا جاتا ہے, کوئی ڈانٹ بھی نہیں سکتا, مدرسے میں جاتا ہے تو برتن دھونے اس کے ذمے لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے محتمم سے پوچھا برتن کیوں دھلوا رہے ہیں, انہوں نے کہا بھائی تربیت کے لیے, اور بات بھی صحیح ہے, تربیت کے لیے تو کرنا پڑتا ہے نا. تکبر اگر جس میں نے, یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی لیکن ہو گئی, تو میں نے الحمدللہ اللہ معاف فرمائے, ویسے ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے لیکن کچھ ٹوٹی پھوٹی کام اللہ نے ہم سے ٹوٹے پھوٹے ہم جیسے نالائقوں سے لیے. میں نے کئی سال اپنے مدرسے کا بیت الخلا صاف کیا ہے, حالانکہ گھر میں بیت الخلا ہم خود صاف کریں اس کا تصور نہیں تھا. 8-10 طلبہ ہوا کرتے تھے, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا دور تھا تو طلبہ ہی بیت الخلا صاف کرتے تھے, اور وہ کس نمبر لگتے تھے تو اس میں ہماری ذمہ ہمارا نمبر بھی لگا, اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بھائی یہ کچھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کچھ کام لے گا, کیونکہ یہ علماء کے لیے آپ یہ خدمت کر رہے ہو, اپنے استاذوں کی خدمت کر رہے ہو, ان کے واش روم ہیں جن کو شاگرد صاف کر رہے ہیں, تو ہم فخر سمجھ کے کرتے تھے, فخر سمجھ کے کرتے تھے. اور جب ایک دفعہ تو صاف کیا, گھن آ رہی تھی یوں کر کے ادھر بو کر کے, تو انہوں نے پھر ہمارے جو استاذ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہاتھ پہ شوپر چڑھا کے نا اچھی طرح سے فلش کو صاف کرو. میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی استاد, ناک مونی چڑھایا الحمدللہ. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, جیسے ہی وہ گئے تو ہم نے برش لے کے اور ذرا زیادہ رگڑ دیا. ہم نے کہا یار اب اتنی نہیں ہو رہی, الٹی آ رہی تھی, ٹھیک ہے کیسے کریں بھائی. لیکن الحمدللہ ان کے سامنے ناک منہ نہیں چڑھایا کہ ہم سے یہ کام کیوں لیا جا رہا ہے ہم سے یہ کام, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ان کا مقصد ہمیں ذلیل کرنا نہیں ہے, ہماری تربیت کرنا ہے, ذلیل کرنے کے لیے ہم سے یہ کام نہیں لیا جا رہا. لیکن اب اتنی کھوپڑی تو ہر ایک میں نہیں ہوتی نا, وہ بچہ ہے بےچارہ, مدرسے کے محتمم کو بھی چاہیے تھا کہ ابھی بچے کو بڑھاتا ہوں انہیں تو تھوڑا سا, اس کے بعد جا کے تھوڑا سا اس کو یہ سمجھائیں, ابھی بچے کی سمجھ میں تھوڑی آتی ہیں یہ چیزیں. تو وہ بچہ جناب ادھر جا کے کیا کر رہا ہے برتن دھو رہا ہے, اور یہ جو ہے یہ جب آ رہے ہیں پینٹ شرٹ میں ٹائی میں یونیفارم سے, اور یہ پجامے میں آ رہا ہے کرتے میں آ رہا ہے, ٹینڈ ہوئی بھی ہے اس کی. مدرسے والے کو بھی اللہ ہدایت دے گا, ٹینڈ تو نہ کراؤ کم از کم, اتنا مجاہدہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ پینٹ شرٹ چھوڑ کے آ گیا اس عمر میں, اس کا مجاہدہ اس کو ٹینڈ بھی کرا کے رکھ دی اس کی, اور وہ خاص قسم کے کرتے پہنا دیے اس کو, یہ کچھ زیادہ بھی ہو جاتی ہے کچھ, اس میں محتمم حضرات کی بھی غلطی ہوتی ہے, اتنا نہیں کروانا چاہیے بچے سے. تو وہ بےچارہ جو ہے نا کہہ رہی ہے وہ چلا ہی نہیں, بغاوت پہ اترا ہے میں نہیں جاؤں گا. میرے دو بڑے بھائی میرے والد صاحب نے ان کو عالم بنانے کے لیے مدرسے میں ڈالا تھا, وہ نہیں چلے تھے بھاگ کے آ گئے تھے, تو اس لیے والد صاحب نے میرے بارے میں فیصلہ کیا تھا اس کو مدرسے میں نہیں ڈالنا, کیونکہ دو کا تجربہ ہو چکا تھا. ایک بڑے بھائی جو میرے بڑے بھائی تھے ان کو دارالعلوم کورنگی میں داخل کیا, حالانکہ وہاں مار پیٹ کا رواج نہیں ہے, لیکن وہ جو قاری صاحب میرے بڑے بھائی کی قسمت میں آئے نا جو قرآن پڑھانے کے لیے, میرے بڑے بھائی کہتے ہیں میں ابھی جاتا تھا, ابھی سبق شروع نہیں ہوا ہے, مرغا پہلے بنا دیا کرتے تھے احتیاطاً کہ بھائی تمہیں چونکہ یاد تو ہوگا نہیں تو ابھی صحیح بن جاؤ, تو نہیں چلے بھاگ گئے. دوسرے بھائی کا نمبر آیا, ان کو والد صاحب نے قرآن بھی حفظ کروایا, ان کو مدرسے میں داخل کیا. تو جس دن مدرسے میں گئے تو وہ میرے تو بڑے سے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ تھوڑا فیشنیبل قسم کے بھی تھے, ان کو شہزادہ سلیم کہا جاتا تھا اس زمانے میں, اور وہ کرتے اور اچھے سے, ان کی چال بھی بڑی خوبصورت سی چال تھی اور بڑے نفیس طبیعت کے تھے, حفظ تو کر لیا انہوں نے. اس کے بعد جب ان کو بھیج دیا کہاں, ابا نے مدرسے میں داخل کیا, تو مدرسے کے انتظامیہ نے ان کو کہا کہ کل جب آپ آئیں گے تو کالر کٹے ہوئے ہوں گے, بغیر کالر کا کرتا ہوگا اور سر چمکتا ہوا نظر آنا چاہیے, ان کے بال بڑے خوبصورت تھے, تو ٹینڈ کرا کے آئیں آپ. تو بھائی نے بولا میں جاتا ہی نہیں. تو جب میرا نمبر آیا تو والد صاحب نے کہا کہ اس کو تو بھیجنا ہی نہیں ہے, لیکن بس اللہ کی قدرت تھی کہ چلے گئے ہم, تو اتنا نہیں کرنا چاہیے. تو وہ جو ہے نا اس لیے طلبہ ٹکتے نہیں ہیں مدرسوں میں, تو میں ان اس سنگر کی بات کر رہا تھا کہ وہ بنوری ٹاؤن گیا اور آٹھ سال کس ماحول کو چھوڑ کر آیا اور آٹھ سال مدرسے میں ٹکا رہا ہے. اس نے قرآت بھی سیکھی, پھر اس نے حضرت کو قرآن مجید کی تلاوت سنائی. حضرت نے کہا کہ آپ قرآن سنائیں, تو حضرت میں خود تو براہ راست نہیں سنا, میں نے حضرت فرما رہے تھے کہ اتنا خوبصورت قرآن تھا, اتنا خوبصورت قرآن تھا کہ مزہ آ گیا اس کا قرآن سن کے. تو حضرت نے یہ کارگزاری سے عالم بن کے آئے, ماشاءاللہ بڑی داڑھی اس کی اور بڑا نورانی چہرہ اس کا. اس کے بعد پھر حضرت نے اس کو بیعت کر لیا, بیعت کیا چند دنوں میں اس کا اچانک انتقال ہو گیا. تو ہمارے حضرت اس پہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. جن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے نا, ان کی دو قسمیں, ایک تو وہ جو چاہتے ہیں دین کے راستے پر آنا تو اللہ ان کو لے آتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے کہ یہ دین کے راستے پر آ جائیں اور یہ جنت میں چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی توبہ کی توفیق دی, اس کی موت کو ڈیلے کروا دیا کہ ابھی نہیں چپکو, تھوڑا دن بعد ہم تمہیں خود ہی مار دیں گے, آٹھ نو سال کے بعد. ہم چاہ رہے ہیں کہ تمہیں باقاعدہ عالم بنا کے, قاری بنا کے اٹھائیں تاکہ تمہاری توبہ ایسی ہو کہ جو ماضی میں تم سے ہو چکا ہے نا, اس کی تلافی بھی ہو جائے. اگر اسی وقت توبہ کر کے مر جاتا تو گناہ تو معاف ہو جاتے, لیکن برائیاں نیکیوں سے تو نہ بدلتی نا, وہ تلافی تو نہ ہوتی. جنت میں بہت سو سے بہت پیچھے ہوتا, اللہ نے ایسا کام کروا کے اس کو موت دے دی کہ اب آخرت میں درجات بھی بلند کر دیے اس کے. تو یہ توبہ ہوتی ہے بعض دفعہ, جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو توبہ کی توفیق ملی ہے نا, حضرت عمر نے نہیں چاہا تھا, بلکہ کس نے چاہا تھا, نبی نے چاہا, دعا مانگی, اللہ نے چاہ لیا ان کو. تو ایسا بھی ہوتا ہے, تو اللہ سے یہ دعا بھی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں تو ہمیں خود بخود زبردستی گھسیٹ لے اس طرف. ایسے میں نے اور بھی اپنی زندگی میں واقعات دیکھے ہیں کہ ایک بندے کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے, اس نے توبہ کی, نیک بنا اور دو دن بعد مر گیا. وہ ایسا بہت ہوتا ہے, حالانکہ اس کا کوئی میڈیکلی کوئی ایسا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ ابھی مر جائے گا. وہ ایک عیسائی تھا, میں نے آپ کو پہلے واقعہ سنایا, وہ مسلمان ہوا, جوان لڑکا تھا, بڑی قربانی دی اس نے اور اسلام قبول کرتے ہی بیمار ہوا اور ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو گئی. تو یہ اللہ کی طرف سے بعض دفعہ ہوتا ہے معاملہ. تو جیسے میرے بھائی گلوکار لوگ ہیں, موسیقی کے عادی لوگ ہیں, وہ آپ کو خوش نظر آتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اندر سے بھی خوش ہوں. خوش صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کر رہا ہے. اور اس طبقے کے خوش نہ ہونے کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے, یہ خوش کیوں نہیں ہوتے. خوش اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کا جو مقصد ہے نا دنیا میں, وہ دو چیزیں ہوتی ہیں, شہرت اور عزت. کیا مقصد ہوتا ہے؟ شہرت اور عزت. شہرت ایسی چیز ہے کہ آپ کو جب ایک ملے گی تو مزید شہرت کا شوق پیدا ہو جائے گا. نہیں آ رہی میرے خیال میں. جب آپ کو وہ شہرت ملے گی تو آپ کا دل کیا چاہے گا, میں اور زیادہ مشہور ہو جاؤں. پھر جب اور ہو جائیں گے تو آپ کا دل چاہے گا اور, تو اب جب آپ کی مراد ہی پوری نہیں ہو رہی ہے تو خوش کہاں سے ہو گیا آپ. ایک آدمی نے امتحان دیا, وہ کہتا ہے میرا اچھا ریزلٹ آ گیا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا, ریزلٹ آ گیا مطمئن ہو کے بیٹھ جائے گا. لیکن ایک آدمی جو امتحان دے رہا ہے اور اس کو پتا ہے ابھی ریزلٹ آنے سے پہلے دوسرا امتحان بھی اناؤنس ہو گیا ہے, اب دوسرے کی تیاری میں لگ جائے گا نا. وہ ابھی دوسرے کا ریزلٹ آیا نہیں ہے کہ ایک اور امتحان سر پہ کھڑا ہو گیا, وہ تو ڈپریشن کا مریض نہیں بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. تو شہرت کا شوق ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایک دفعہ پیدا ہو جائے نا, میں مشہور ہو جاؤں, تو پھر حسد, جیلسی, بغض, اس کی ٹانگیں کھینچوں, یہ کیوں آگے کو جا رہا ہے, لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے سامنے دوسرے کی بھی کریں گے تو آپ اندر سے خون کھولنا شروع کر دے گا, یار میں محنت میں کر رہا ہوں, پبلسٹیز کی ہو رہی ہے. اسی طرح پیسے کا شوق ایسی چیز ہے کہ پیسہ آنے کے بعد وہ شوق ختم نہیں ہوتا, وہ شوق مزید بڑھ جاتا ہے. میں اگر اس پہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں نا کہ میں نے مالداروں کو دولت کے معاملے میں پریشان دیکھا, غریبوں کو نہیں دیکھا, تو میں جھوٹا نہیں ہوں گا اس قسم میں. میں نے جتنے مالی پریشانی دولت مندوں میں دیکھی ہے کہ وہ پریشان ہیں, اتنے غریب لوگ پریشان نہیں ہوتے, یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے سنا بھی ہے بڑوں سے اور دیکھا بھی ہے. تو دولت رکھنا بھی بری چیز نہیں ہے، اچھی بات ہے اگر مسلمان کے پاس دولت ہو، شہرت بھی بری چیز نہیں ہے، شہرت سے بہت سارے انسان اچھے کام بھی کر سکتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ تو مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے. یہ حدیث ہے. لوگوں کی نظر میں بڑا کیوں بنا دے؟ اس لیے کہ جب لوگوں میں عزت ہوگی تو کام کر سکے گا انسان، اس کی بات سنی جائے گی معاشرے میں. اور اپنی نظر میں چھوٹا اس لیے بنا دے کہ اگر اپنی نظر میں بڑا ہو گیا تو تکبر پیدا ہو جائے گا. جب اپنی نظر میں آپ چھوٹے ہو گئے تو لوگ جب آپ کو عزت دیں گے تو آپ کو، آپ یہ سوچو گے کہ میں اس عزت کا حقدار نہیں ہوں، تو اللہ کے شکر کی توفیق ملے گی کہ اللہ میں تو چھوٹا ہوں لیکن لوگ مجھے بڑا سمجھ رہے ہیں، تو شکر کی توفیق بھی اور اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ بھی جائے گی. اور اگر معاملہ ہو گیا الٹا، اپنے دل میں تو آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے مگر لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں، چھوٹا، تو آپ پریشان ہو گئے، یار میں ہوں بڑا آدمی لیکن لوگ مجھے عزت ہی نہیں دے رہے. تو اس لیے کیسی زبردست دعا سکھائی ہے، یاد کر لیں، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے تاکہ کام ہو سکے. تو عزت بھی اللہ کی نعمت ہے، شہرت بھی نعمت ہے، لیکن شہرت کا شوق، شہرت کی ہوس، یہ عذاب ہے، یہ نعمت نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین جنہوں نے انتہائی قلیل آمدنی میں گزارا کیا ہے وہ اتنے خوش رہا کرتے تھے، اتنے خوش. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک دفعہ فرمایا، ان کو علم کی وجہ سے اللہ نے بڑی شہرت دی تھی، تو وہ فرمانے لگے کہ اگر میرے پاس علم کی دو چار باتیں نہ ہوتی، اپنے اتنے بڑے علم کو تعبیر کس سے کر رہے ہیں، علم کی دو تین باتیں اگر میرے پاس نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ قاسم نانوتوی نام کا کوئی آدمی پیدا بھی ہوا ہے. یعنی شہرت سے اتنا اجتناب کرتے تھے کہ میں مشہور نہ ہوں، تنہائی کی زندگی میں خوش، ان کو مزہ آتا تھا، لیکن فرماتے تھے کہ اللہ نے دو چار علم کی باتیں دے دی، ان کی وجہ سے میری کیا ہو جاتی ہے، شہرت ہو جاتی ہے. کیونکہ عالم جب بات کرتا ہے علمی نقطوں کی تو ظاہر ہے لوگوں میں پھر لوگوں کو وہ باتیں کہیں اور سننے کو نہیں ملتی، تو خود بخود شہرت ہوتی ہے، لیکن ان کو شہرت کا شوق نہیں ہوتا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی آپ بیتی آپ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. شہرت نہ ہونے کا باقاعدہ شوق تھا کہ مشہور نہیں ہوں میں. ایک تو ہوتا ہے نا شہرت کا شوق نہیں ہے، ایک ہوتا ہے مشہور نہ ہونے کا شوق، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. تبھی ان لوگوں نے بڑی پرسکون زندگی گزاری ہے، حالانکہ وسائل تھے ہی نہیں، وسائل ہی نہیں، غربت میں کھانا دو وقت کا مل رہا ہے، کبھی مل رہا ہے کبھی نہیں مل رہا ہے. گھر جا کے آپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا گھر دیکھ لیتے تو آپ حیران ہوتے، اتنے بڑے علامہ. اور میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا، ایک مہمان آیا انگریز آفیسر آپ کے گھر میں ملنے کے لیے، اس کا خیال تھا اتنے بڑے علامے ہیں تو ایسا خوبصورت بنگلہ ہوگا. مسلمانوں میں ان کی اتنی شہرت تھی کہ ان کی جب موت واقع ہوئی ہے تو کئی شہروں سے ٹرینیں چلی ہیں جنازے میں شرکت کے لیے، پوری پوری ٹرینیں بک کی ہیں گورنمنٹ نے ان کے جنازے کے لیے. آج تو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کسی شخصیت کو ایسے مشہور کر دیا جاتا ہے. جنید جمشید کا جنازہ یقیناً بہت بڑا تھا، لیکن ظاہر ہے اس خبر کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا تو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سب جگہ باتیں پہنچی، پھر لوگوں کے پاس پہنچنے کے ذرائع بھی بہت ہیں. لیکن حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی کی انتقال کی خبر بغیر کسی موبائل کے، بغیر کسی ایس ایم ایس کے، ہندوستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہے، اتنے مشہور تھے وہ لوگوں میں. اور جنازے میں شرکت کے لیے خصوصی ٹرینیں چلائی گئی ہیں، جیسے راون کے اجتماع میں کچھ خصوصی ٹرینیں چلتی ہیں نا، ایسے خصوصی ٹرینیں چلائی گئی ہیں. تو انگریز کا خیال تھا کہ بہت مالدار ہوں گے، اتنے ہزاروں کتابوں کے مصنف ہیں، ساری زندگی تصنیف کا کام کیا. تو میں چلتا ہوں ان سے ملاقات کرتا ہوں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں. جب گیا تو ایک چٹائی پہ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں اپنی تصنیف کا، اور انگریز کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں، کیونکہ وہ پینٹ کی وجہ سے اتنی ٹائٹ پینٹیں پہنتے تھے وہ زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے. تو وہ حکیم علم، اچھا یہ ہمارے اکابر ان لوگوں سے متاثر بھی نہیں ہوتے تھے، بھائی جو ہے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. ہم ہوتے ہم کہتے کہیں سے صوفے ادھار لے آؤ، یار کیا کہے گا وہ گورا، ہے بھائی اتنا بڑا آفیسر آ رہا ہے، ادھر سے صوفے ادھار پکڑو. یہ بھی جائز ہے، یعنی بعض لوگوں کو دینداری کا مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے. تو وہ گھر میں مہمان کے لیے کرسی نہیں ہے تو کہتے ہیں اچھا ہے کرسی نہیں ہے چٹائی پہ بیٹھے گا، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر مہمان کے لیے کسی گھر سے کرسی ادھار لے لیں آپ، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو ہر بزرگ کی نقل اتارنے کی نہیں ہوتی، کوئی مہمان گھر میں آ رہا ہے، بستر نہیں ہے، رضائی کمبل نہیں ہے، تو ضرورت نہیں ہے کہ اپنی غربت اس کو دکھاؤ تاکہ وہ زکات دے کے جائے آپ. کوئی بات نہیں اگر آپ اپنے دوست احباب سے یار تھوڑے دو چار دن کے لیے کمبل لے آ ذرا, تاکہ وہ ہمیں یہ بھی نہ سمجھیں کہ بےچارے زکات کے مستحق ہیں, اور تھوڑا سا خود بھی سکون سے زندگی گزار لیں. تو کیونکہ لوگ نا بزرگوں کے واقعات سن کے نا جو ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا, بس وہ پورا پھر اسی کو فالو کرنا. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ بیان کیا سادگی پہ, سادگی پہلے میں حکیم الامہ والا قصہ سناؤں پھر یہ رہ جائے گا ورنہ یہ. تو حکیم الامہ نے کیا کیا کہ وہ آیا تو دیکھا کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, تو اس نے کہا کہاں بیٹھوں, انگلش میں جو ٹوٹی پھوٹی اردو بھی آتی تھی, کہاں بیٹھوں. تو وہ سوچ رہے کہ یار یہ تو پینٹ اس نے اتنی ٹائٹ پہنی ہوئی ہے, کسی ہوئی ہے, یہ زمین پہ بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے. تو مٹکا رکھا ہوا تھا پانی کا, خالی تھا اتفاق سے. تو فرمایا اس کو الٹا کرو اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. انگریزوں میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ گوروں میں آپ اتنی برائی کرتے ہو, گوروں میں کچھ اچھی چیزیں بھی تو ہیں. میں نے کہا بہت اچھی چیزیں ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ گورے ہیں اور ہم کیا ہیں, کالے ہیں, یہ بھی تو اچھی چیز ہے. تو ایسا نہیں کہ ساری برائیاں بھی ان میں. ایک اچھی چیز یہ کہ ان کو جو بے تکلف آدمی ہے, کردار کا کھرا آدمی اچھا لگتا ہے, تو اس گورے کو یہ چیز اچھی لگی کہ انہوں نے تکلف نہیں کیا, بھائی جو ہے بھائی مٹکا الٹو الٹ کے بیٹھ جاؤ اس کے اوپر. تو آپ لوگ ایسا نہ کیجئے گا, کوئی مہمان آئے تو مٹکے پہ بٹھا دیں اس کو الٹا کر کے, کہیں سے ادھر ادھر سے کرسی لے لیا کریں ادھار. تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ بعض لوگ بیان سنتے ہیں نا تو بالکل ویسے ہو جاتے ہیں. تو ہمارے حضرت سادگی پہ بیان کیا کرتے تھے, نکاح سادگی سے ہونا چاہیے, سادگی. تو ایک لڑکے کو اتنا سادگی سے خیال آیا, وہ پاجامہ پہن کے دولہا بن کے, پاجامہ پہنا یا پتہ نہیں ایسی کوئی چیز, دولہا بن کے چلا گیا. بھی سادگی ہے اسلام میں. تو حضرت ابھی جن کے نکاح میں گیا ہوں نا, تو جس دن میں وہاں پہنچا ہوں لاہور میں, وہ مجھے لینے کے لیے آئے تو انہوں نے سفید کرتا سفید شلوار پہنی ہوئی تھی, اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم والی مخصوص قسم کی پگڑی جو وہ پہنتے ہیں وہ پہنی ہوئی تھی. میں یہ سمجھا, ان کا نکاح بھی تھا اس وقت, میں یہ سمجھا کہ ابھی ان کی بارات ہے, یہ دولہا بنے ہوئے بارات میں جا رہے ہیں. جب میں نے ان کو دیکھا میں نے کہا استاد ان پہ تو کچھ زیادہ ہی مسالہ لگ گیا یار, ان پہ کیا ہو گیا ہے, اتنا ہم نے لگایا نہیں تھا, یہ تو جون پور کے قاضی بن گئے ہیں. بھائی جب دولہا بن کے جا رہے ہو تو کوئی شیروانی پہنو, کچھ اگر امامہ بھی پہننا ہے تو وہ جو دولہوں والے امامے ملتے ہیں وہ لے لو, ذرا اچھی سی چپل پہن لو, تھوڑا سا اتنی سادگی تو ہم نے بھی نہیں کہی. کہ تو مجھے ڈر لگا یار کہ جب اس کی جب بیوی جو دلہن ہے ابھی جب رخصتی میں اس کو گاڑی میں بیٹھ کے جب دیکھے گی, اس کا تو مائنڈ نہیں بنا ہوا نا, تو رشتہ تو پہلے سے طے ہوا ہوا تھا, تو وہ اس کی تو چیخیں نکل جائیں گی کہ میں کدھر پھنس گئی. اس نے دیکھا تھا نیٹ پہ وہ ڈانسر گانے گاتے ہوئے, ٹھیک ہے اس کو یہ پتا چل گیا کہ داڑھی بھی رکھ لی ہے, نمازی بن گیا, دیندار بن گیا, لیکن اس کے تو ذہن میں ہوگا نا کہ چلو پینٹ شرٹ میں نہیں آیا تو جو ہے کیا نام ہے شیروانی تو ہوگی, کچھ تو اچھا. تو میں واقعی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے, ابھی ان کی بارات ہے, وہ اصل میں بارات نہیں تھی, نکاح تھا, رخصتی بعد میں تھی, شام کے وقت تھی. تو میں ڈر گیا, میں نے کہا یہ کچھ, پھر مجھے جون پور والا قصہ یاد آیا. سنا ہے آپ لوگوں نے, سنا دوں دو تین دفعہ سنا دیے لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں. ایک جون پور ایک شہر تھا, اس کے قاضی صاحب جو تھے نا, قاضی جج سوری, جون پور میں قاری صاحب تھے, قاری صاحب, وہ اپنے بچے کو, جون پور میں نہیں واقعہ ہوا, واقعہ کہیں اور ہوا تھا, تو وہ اپنے وہ کسی بچے کو مدرسے میں پڑھا رہے تھے اور اس کو کہہ رہے تھے تو گدا تھا میں نے تجھے انسان بنایا, تو گدا تھا میں نے تجھے انسان بنایا. اب ایک دیہاتی آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا یار اس مدرسے میں گدے بھی انسان بن جاتے ہیں کیا, یہ تو ہم ویسے ہی کہتے ہیں نا بھائی تو گدا ہے تو میں نے تجھے انسان بنایا, تیری تربیت کی ہے. اب گنوار بیٹھا ہوا تھا دیہاتی, اس کو پتا ہی نہیں تھا اس بات کا مطلب کیا ہے, تو وہ حیران ہو یار اس مدرسے میں یہ جو بچے تھے گدے تھے پھر ان کو انسان بنائے ہوئے. تو وہ قاری صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا قاری صاحب آپ کیا واقعی گدھوں کو انسان بناتے ہیں؟ قاری صاحب کو تفریح کا موقع مل گیا, انہوں نے کہا یہ تمہارے سامنے بیٹھا بنی ہے, یہ گدا تھا اس کو میں نے کیا بنا دیا ہے, انسان بنا. کہنے لگا میرے پاس بھی ایک گدا ہے, اگر آپ کی بڑی نوازش ہوگی اگر آپ اس کو بھی انسان بنا دیں. اب قاری صاحب کو تفریح آنے لگی, کبھی بیوقوف بندہ مل گیا ہے. قاری صاحب نے کہا لے آؤ گدا لے آؤ, میں انسان بنا دوں گا. جب وہ دیہاتی گدا لے کر آیا تو قاری صاحب نے کہا آپ چلے جائیں, ایک ہفتے بعد آنا, اس پہ مسالہ لگانا ہے, میں نے انسان والا مسالہ جو ہے نا, ایک ہفتے میں یہ پکے کیا بن جائے گا, انسان بن جائے. وہ چلا گیا, اس نے گدا بیچ باچ کے پیسے کھا گیا یہ. اب جب قاری وہ دیہاتی آیا ہے ایک ہفتے کے بعد, اب اس کو ٹوپی تو کرانی ہے نا, میں کیسے جان چھڑاؤں. تو گنوار نے پوچھا کہ میرا گدا انسان بن گیا؟ اس نے کہا یا انسان تو بن گیا ہے مگر اس پہ مسالہ غلطی سے زیادہ لگ گیا مجھ سے، وہ نارمل انسان نہیں بنا، وہ انسانوں کی ایک اونچی قسم بن گیا ہے۔ اور آج کل جون پور میں جو سپریم کورٹ کا جج ہے نا وہ وہی ہے، جون پور کے جو قاضی صاحب ہیں جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا ان کو اس سے الجھا دو، خود ہی بھگتے گا۔ تو یہ بڑا خوش ہوا کہ یار یہ تو بہت ترقی کر لی میرے گدے نے، تو مسالہ کیا کر دیا تھا اس نے، زیادہ لگا دیا۔ اب وہ گیا دیہاتی جون پور کے جج صاحب بیٹھے ہوئے فیصلہ کر رہے ہیں، آرڈر 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 سماعتیں ہو رہی ہیں اور شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں، یہ جا کے کیا کہتے ہیں ہوش 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 ایسے ان کو بلا رہے ہیں۔ جب وہ نہیں آیا تو پھر گھاس لے کر گیا اور ایسے ایسے گھاس یوں کر کے دکھایا، جج کو غصہ ہے، بولے کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تو میرا گدھا نا، وہ تو مسالہ زیادہ لگ گیا غلطی سے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں جب سادگی پہ یا دینداری پہ بیان سنتے ہیں تو مسالہ کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو اتنا میں نے، مجھے وہی جون پور کا قصہ یاد آیا، میں نے کہا ان پہ تو مسالہ کیا لگ گیا، زیادہ لگ گیا، بھائی تھوڑا سا تو ڈریسنگ کرو، کچھ پتا تو چلے دولہا کون ہے۔ تو وہی جو بالکل وائٹ وائٹ جو مردے کا کفن ہوتا ہے وہی دولہا، میرا بھی شاید قصہ سنا ہوگا، میں جب بھی دولہا بناؤں سفید کپڑوں ہی پہن کے گیا ہوں میں۔ تو مولانا لوگوں کا حساب تھوڑا الگ ہوتا ہے، بعض چیزیں عوام کے لیے الگ ہوتی ہیں، عامی آدمی کے لیے الگ ہوتی ہیں۔ تو پھر اس نے بتایا کہ خیر حضرت ایسا نہیں ہے، وہ رخصتی شام کو ہے۔ تو پھر وہ باقاعدہ شیروانی پہن کے آیا، کہہ رہے ہیں اب صحیح ہے، میں نے کہا اب صحیح لگ رہا ہے، شکر ہے اللہ کا مسالہ زیادہ نہیں لگا، ٹھیک ہے نا، صحیح والا لگا ہے جتنا لگنا چاہیے تھا۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، جو قصہ مختصر بس میں سمیٹ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو دیکھو بھائی، بہت سے لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو زندگی میں سکون نظر نہیں آتا، اور کیسے نظر آئے گا؟ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہہ دیا، سکون کس چیز میں ملتا ہے؟ اللہ کی یاد میں، عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، نماز میں سکون ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ سکون مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، یہ ٹیسٹنگ نہ کیا کرو، پڑھ لو چاہے مزہ آئے چاہے نہ آئے، وہ جو ملے گا نا سکون وہ بتا کے نہیں ملتا کہ اللہ کہتے ہیں یہ والی پڑھ لے تو میں تجھے سکون دینا شروع کر دوں گا، بس آ جاؤ۔ تو بہت ساری آپ پھر دینداروں کے حالات کا تجزیہ کر کے دیکھو کہ یہ بڑی بڑی پریشانیوں کو ہضم کر لیتے ہیں، اور دنیا دار آدمی چھوٹی سی پریشانی بھی برداشت نہیں کر سکتا، یہ واضح علامت ہے سکون کی، یہ بڑی بڑی پریشانیوں کو پی جائیں گے، اللہ برداشت کروا دیتا ہے۔ اور دنیا دار آدمی کے لیے چھوٹی سی پریشانی بھی وبال جان بن جاتی ہے، وبال جان۔ میں نے علماء میں بڑے غریب غریب علماء کو بھی سخی دیکھا ہے، بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں حالانکہ ان کو تو ڈر ہوتا ہے کہ فقیر نہ ہو جائیں۔ اور دنیا دار آدمی میں بعض، سب کی بات نہیں کر رہا، بعض بڑے بڑے دولت مند بھی پیسہ خرچ نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہ کہیں غریب نہ بن جائیں۔ تو یہ خوف، ڈر، یہ سب چیزیں ہی تو بے سکون کرتی ہیں انسان کو۔ تو اس لیے سکون کا راستہ اللہ نے صرف اور صرف کس میں رکھا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں، گناہوں کی زندگی ترک کر دینے میں، اور شریعت کو فالو کرنے میں رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔